بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تان کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین آپ پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے ہم عالمی خبریں نشر کریں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد آپ ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے, اور آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا. سامعین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر جہاں سر ٹی وی کے مختلف پروگرام, ڈراما سیریل, ٹاک شوز اور دوسرے پروگرام موجود ہیں, وہاں تازہ ترین خبریں بھی وقتاً فوقتاً ہماری اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں. لہذا تازہ ترین خبریں دیکھنے اور ملاحظہ کرنے کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر سماعت فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی قومی اسمبلی کے اسپیکر گزشتہ روز تاشکند روانہ ہوئے, جہاں وہ ازبکستان کے صدر اور اس ملک کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیت دیگر حکام سے ملاقات کریں گے. ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ماحولیاتی تعاون کے حوالے سے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں. پاکستان کے صدر نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تجارت کو وسعت دینے اور آسان بنانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ جنس کے بدلے جنس تجارت اور کلیئرنگ میکانزم پر عمل درآمد کو تیز کرنے پر تاکید کی ہے. ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کی اسپیشل فورسز نے افغانستان میں عام شہریوں کا قتل عام کیا ہے. سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے ایک سابق سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ بن سلمان ذہنی مریض اور قاتل ہیں, اس لیے وہ دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں. اور صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ عرب و اسرائیل نیٹو کی تشکیل کا امریکی مجوزہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر گزشتہ روز تاشکند روانہ ہوئے. وہ اس دورے میں ازبکستان کے صدر اور اس ملک کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیت دیگر حکام سے ملاقات کریں گے. قومی اسمبلی کے اسپیکر محمد قالی باغ نے ازبکستان روانہ ہونے سے قبل کہا ہے کہ ہمارا زور ایران اور ازبکستان کے درمیان پارلیمانی, اقتصادی, تجارتی, سیاسی اور ثقافتی شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران اور ازبکستان جغرافیائی طور پر ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, لیکن ہمارے تعلقات توقعات کے مطابق ترقی نہیں کر سکے. یاد رہے 2016 تک ایران کے ساتھ ازبکستان کے تعلقات اعلیٰ سطح پر نہیں تھے, اور یہاں تک کہ یہ ملک شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی رکنیت کی مخالفین میں سے ایک سمجھا جاتا تھا. لیکن شوکت مرزیوف کی جمہوریہ ازبکستان کے صدر کی حیثیت سے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی, اور اب اس ملک کی حکومت ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی رکنیت کو مبصر کی حیثیت سے اہم رکن میں تبدیل کرنے کے لیے ازبکستان کی حمایت، نیز بندر چابہار سے افغانستان ایران بھارت کے ٹرانزٹ روٹ میں شرکت کی خواہش کا اظہار، ایسی مثالیں ہیں جو ان کوششوں کو ظاہر کرتی ہیں کہ ازبک حکومت اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ماحولیاتی تعاون کے حوالے سے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ خطے کے ممالک کے ماحولیات کے وزراء کا علاقائی اجلاس اسلامی جمہوریہ ایران کی پہل پر منعقد ہوا، اور اس کا مقصد علاقے کے ماحولیاتی مسائل، بالخصوص باریک دھول اور گرد و غبار کے مسئلے کو حل کرنے کے طریقوں کا جائزہ لینا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس سے قبل ماحولیات کی تنظیم کو سفارتکاری اور بین الاقوامی فورم کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک کے ساتھ بات چیت کے ذریعے گرد و غبار کے مسئلے کو حل کے لیے مستعدی سے آگے بڑھنے پر تاکید کی تھی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے سربراہ علی سلاجکا اور یو اے ای کے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی کے وزیر مریم المہری نے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر ایران کے ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ آج کے اجلاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے کے تمام ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ماحولیات کا مسئلہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، ایران اور متحدہ عرب امارات کے پاس ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے اچھے تجربات ہیں، اور وہ ان تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف مغربی ممالک کی ظالمانہ پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے ایران کے ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ اگرچہ ان پابندیوں نے ہمیں بین الاقوامی تعاون کے سلسلے سے روک رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے پرجوش، ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے نالج بیسڈ کمپنیوں کی شکل میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اس حوالے سے دوست اور برادر ممالک کو خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے، بروز منگل تہران میں ماحولیات کے موضوع پر مغربی ایشیا کے 11 ممالک کے وزراء اور اعلی حکام کا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ پاکستان کے صدر نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تجارت کو وسعت دینے اور آسان بنانے کے لیے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ جنس کے بدلے جنس تجارت اور کلیئرنگ میکانزم پر عام عمل درآمد کو تیز کرنے پر تاکید کی ہے۔ ایرنا کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے منگل کے روز صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ایران کے کونسل جنرل حسن نوریان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے صدر نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اسلامی جمہوری ایران کی قوم اور حکومت کو مبارکباد پیش کی۔ ایران پاکستان مشترکہ سرحدی منڈی کے منصوبے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے دو طرفہ اقتصادی تعاون، بالخصوص مشترکہ سرحدوں میں توسیع کے لیے دونوں ممالک کی طرف سے تعمیری اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر پاکستان نے دو طرفہ تجارت کو مضبوط بنانے اور سرحدی منڈیوں کی بر وقت تکمیل کے لیے ایران کے ساتھ کلیئرنگ میکانزم پر عمل درآمد تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ کراچی میں تعینات ایران کے کونسل جنرل حسن نوریان نے دونوں قوموں اور دو دوست اور ہمسایہ ممالک ایران اور پاکستان کے لیے کامیابی کی خواہش کی، اور کہا کہ سرحدی تعلقات میں اضافہ بالخصوص دونوں فریقوں کے مفادات کے مطابق تجارت میں آسانیاں اور بہتری کی ضرورت ہے۔ نوریان نے عید الاضحیٰ کے دن اسلامی جمہوری ایران کے صدر آیت اللہ رئیسی اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان حالیہ ٹیلی فونک گفتگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر تہران اسلام آباد کے ساتھ جامع تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی سمری بھجوانے کا حکم دیا، جہاں اوگرا سمیت دیگر وزارتوں اور محکموں کے اعلی حکام نے شرکت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے عید پر عوام کو بڑی خوشخبری دینے کا فیصلہ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ سے تیل کی قیمتوں میں کمی کی سمری مانگ لی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عوام نے قربانی دی، اس کا پورا پھل بھی انہیں ملنا چاہیے۔ خیال رہے وفاقی حکومت نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کیا تھا اور 30 جون کو پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 14.85 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کی اسپیشل فورسز نے افغانستان میں عام شہریوں کا قتل عام کیا تھا۔ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں ایسے ثبوتوں کا ذکر کیا جو افغانستان میں عام شہریوں پر برطانوی اسپیشل فورسز کے جرائم اور مظالم کا انکشاف کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطانوی اسپیشل فورسز نے افغانستان میں نہتے اور حراست میں لیے گئے افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کا قتل عام کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ برطانوی اسپیشل فورس کے ایک یونٹ نے 54 افراد کو مشتبہ حالت میں قتل کیا۔ تحقیقات میں پایا گیا ہے کہ سینئر حکام نے مشتبہ قتل کے واقعات کی رپورٹ نہیں کیا اور نہ ہی پولیس کے سامنے ثبوتوں کو پیش کیا۔ سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سابق سینئر عہدیدار سعد الجبری نے سی بی ایس ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی فرمانروا محمد بن سلمان ذہنی مریض اور قاتل ہے، اس لیے وہ دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ الجبری کا کہنا ہے کہ وہ کسی پر بھی رحم نہیں کرتے، ان میں کسی کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے اور وہ کبھی بھی اپنی غلطی سے سبق نہیں سیکھتے۔ سابق سعودی عہدیدار نے اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے کہا کہ بن سلمان کبھی بھی ان کو قتل کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس شاہی خاندان کے خفیہ راز ہیں۔ 2017 سے پہلے سعد الجبری سابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف کے معاون اور سعودی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ روسی فوجیوں نے یوکرین کے 3 جنگی طیاروں کو مار گرایا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوج نے مشرقی یوکرین میں اس ملک کے 125 قسم کے 2 طیاروں اور 1 MiG-29 طیارے کو مار گرایا ہے۔ قصر کرملن نے اعلان کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگلے ہفتے تہران کا دورہ کریں گے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیتری پیسکوف نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن آئندہ منگل کو ایران کا دورہ کریں گے، جہاں وہ آستانہ مذاکرات کے دائرے میں تشکیل پانے والے ایران، ترکی اور روس کے 6 فریقی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سیونی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا کہ عرب و اسرائیل نیٹو کی تشکیل کا امریکی مجوزہ منصوبہ پورا نہیں ہو سکتا اور اس پر عمل درآمد بھی ناممکن ہے۔ امریکی ساتھ جو بائیڈن کے دورہ مغربی ایشیا کے موقع پر علاقے کے پاس حکام اور ذرائع ابلاغ میں عربی نیٹو کے نظریات کو ایک بار پھر فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ مشرق وسطی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سامعین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب کاشف علی صاحب کو۔ کاشف علی صاحب سے جب ہم نے امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے مشرق وسطی کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے جاننا چاہا تو ان کا کہنا تھا۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، امریکی صدر جو بائیڈن بطور امریکی صدر مشرق وسطی کے اپنے پہلے دورے پر کل بروز بدھ وہ اسرائیل پہنچیں گے، और इसराइल के बाद उन्होंने सऊदी अरब का भी दौरा करना है, जहाँ पर जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं, जो जीसीसी, जो खलीज तआवुन कौंसल के ममालिक हैं, उनके साथ भी, उनके सरबराहान के साथ भी सदर जो बाइडन की मुलाकात होगी। तो इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि इस पर गौर किया जाए कि इसराइल से ही सदर जो बाइडन अपने दौरे का आगाज़ क्यों कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर के इस दौरे मशरक़ वस्ती के जो बुनियादी दो मकासद हैं और जिन दो बुनियादी अमूर पर तवज्जो होगी, वो तवानाई और सिक्योरिटी है, यानी एनर्जी और सिक्योरिटी, ये दो डायमेंशंस हैं जिस पर उनका फोकस होगा। क्योंकि जहाँ तक हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, तो जैसा कि आपके इल्म है कि इसराइल इस वक्त एक कोशिश कर रहा है कि खित्ते में अरब ममालिक के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी अलायंस क्रिएट किया जाए, जिसका बुनियादी मकसद इस्लामी जमहूरी ईरान के खिलाफ एक अलायंस बनाना है, एक इत्तेहाद बनाना है, और खित्ते में उसके खिलाफ जो है वो एक अरब ममालिक की मदद से एक इत्तेहाद कायम करना है। तो इस हवाले से, क्योंकि इसराइल के दौरे के बाद अमरीकी सदर ने सऊदी अरब पहुँचना है, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने इसराइल से अपने दौरे का आगाज़ किया, ताकि इसराइली क़यादत को इस हवाले से एतमाद में लिया जा सके। और इसराइल को अमरीका जिस तरह से हमेशा से फैसिलिटेट करता आ रहा है, और उसकी पॉलिसीज और उसकी जो खारजा पॉलिसी है, उसके जो गोल्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो मकासद हैं, उसके हसूल के लिए अमरीका जिस तरह से खित्ते में अपना असर रसूख, खासकर जो मशरक वस्ती का एरिया है, उसमें जिस तरह से अमेरिका हमेशा से अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है, तो इसराइल से अमेरिकी सदर के दौरे का आगाज़ दरअसल इसराइल को इस हवाले से एतमाद में लेना है, और उसके जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाना है। और यकीनन इसके बाद जब अमेरिकी सदर मशरक़ वस्ती के दीगर जो अरब ममालिक हैं उनके सरबराहान से मुलाकात करेंगे, सऊदी अरब में ये मुलाकात है, जो ममालिक हैं उनके साथ जब उनकी मुलाकात होगी, तो वहाँ पर यकीनन जो इसराइल की इंटीग्रेशन के हवाले से, जो इसराइल की इस्लामी ममालिक, खासकर अरब ममालिक के साथ जो सफारती ताल्लुकात के हवाले से एक पिछले दो तीन साल से जो मुहिम चली आ रही है, जिसके तहत इब्राहिम एकॉर्ड्स के तहत इसराइल के मुतअद्दिद मुसलमान ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस वजह से जो बाइडन ने इसराइल से दौरे का आगाज़ किया, ताकि इसराइली क़यादत को जो है इस हवाले से एतमाद में लिया जा सके। और दूसरा, ये इस चीज़ की भी इंडिकेशन है, एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है, कि जिस तरह अमरीका हमेशा से इसराइल की हिमायत करता है और उसने खित्ते में हमेशा इसराइली मफादात का तहफ़ किया है, तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी एक मैसेज है कि अमरीका जो है वो इसराइल की मदद करता रहेगा। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो सो कॉल्ड फ़लस्तीनी क़यादत है, ख़ासकर जो गर्ब उर्दन के एरिया में और मगरबी किनारे में जो इस वक्त उसके अंडर हैं एरियाज, उनके साथ भी उनकी बातचीत होगी, गो कि उस वो कोई नतीजा खेज बातचीत नहीं होगी और उसमें कोई ज़्यादा आउटपुट आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़लस्तीनी क़यादत के साथ भी उनके मुलाकात होगी। और उसके बाद फिर अपने दौरे के दूसरे हिस्से या दूसरे उसके पार्ट के तौर पर अमरीकी सदर सऊदी अरब पहुँचेंगे, और सऊदी अरब में जो उनका मेन फोकस होगा वो बुनियादी तौर पर तवानाई के हवाले से उनका फोकस होगा, क्योंकि वहाँ पर दीगर ममालिक हैं उनके भी सरबराहान के साथ या उनके नुमाइंदों के साथ मुलाकात होगी प्रेसिडेंट जो बाइडन की। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और ऑब्वियसली सऊदी अरब और मुतहिदा अरब अमारात, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, जो भी तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उनकी वहाँ पर एक मुलाकात होगी। और दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ इस पर फोकस होगा प्रेसिडेंट बाइडन का कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग की वजह से जो आलमी सतह पर तवानाई का बहरान, तेल का जो बहरान पैदा हुआ है, जो तेल की पैदावार में कमी की वजह से यूरोप और अमेरिका के अंदर जो तेल की कीमतें बढ़ी और वहाँ पर जो तवानाई का बहरान पैदा हुआ है, प्रेसिडेंट बाइडन ये चाहते हैं कि सऊदी अरब और दीगर जो कन ममालिक हैं और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जो ओपेक के अरकान हैं, وہ تیل کی پیداوار جو یومیہ پیداوار ہے وہ بڑھائیں. اور اس حوالے سے کافی عرصے سے امریکہ سعودی عرب سے بھی یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ اپنی آئل پروڈکشن جو ہے جو یومیہ تیل کی پیداوار ہے اس کو بڑھائے تاکہ روس کے جو تیل کی کمی کی وجہ سے عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتوں پر منفی اثرات پڑے اور وہ جو تیل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے اور یورپ اور امریکہ کے اندر جو توانائی کا شدید اس وقت بحران ہے, خاص کر یورپ کے اندر ایک بہت بڑا بحران آگے آنے والا ہے اور امریکہ کے اندر بھی اس وقت جو آئل پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں. تو بنیادی مقصد اس دورے کا سعودی عرب جانے کا دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دو طرفہ تعلقات بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے سعودی عرب کے ساتھ جو ہیں وہ بہت خراب ہیں, انہیں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ماضی میں تھے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا, کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی پارٹی کا جو موقف ہے اس جو ایم بی ایس محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں یا جو ابھی اس وقت ڈیفیکٹو رولر بھی سعودی عرب کے ہیں, ان کے حوالے سے اور ان کی انسانی حقوق کے حوالے سے خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو بائیڈن اور ان کی پارٹی کا اور ایک خاص موقف رہا ہے. جمال خشوگجی جو سعودی جرنلسٹ ترکی میں قتل کر دیے گئے تھے, تو بائیڈن اور ان کی پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹلی ایم بی ایس انوالو تھے, محمد بن سلمان اس میں انوالو تھے. اور ماضی میں پریزیڈنٹ بائیڈن انتہائی سخت تنقید کرتے آ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے سعودی عرب کو اچھوت اور ایک قابل نفرت ریاست بھی قرار دیا تھا, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سال سے جب جو بائیڈن برسر اقتدار آئے ہیں تو سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو سفارتی سطح پر جو گرم جوشی ہے وہ نہیں پائی جا رہی تھی اور جو سفارتی تعلقات تھے وہ ان میں کافی تناؤ بھی پایا گیا, اور امریکہ کی طرف سے متعدد ڈیمانڈز جو بائیڈن کی طرف سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کی گئیں اس کو سعودی عرب نے بھی وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور ان مطالبات کو نہیں مانا. تیل کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی جو سعودی عرب سے امریکہ نے مطالبہ کیا تھا روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد, اس مطالبے کو بھی سعودی عرب کی طرف سے نہیں مانا گیا. تو یہ دورے کا مقصد سعودی عرب اور امریکہ, خاص کر بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے درمیان, جو امریکہ کی اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن ہے موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنا بھی اس کا ایک آبجیکٹیو ہے. لیکن اس کا مین آبجیکٹیو بنیادی طور پر سعودی عرب جانے کا جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ روس یوکرین جنگ کے بعد روس کے تیل عالمی منڈی میں نہ آنے کی وجہ سے جو توانائی کا بحران پیدا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ میں جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, جو تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور جو اس کے بعد یورپ میں جو ایک توانائی کا بحران پیدا ہو چکا ہے اور اس میں مزید جو شدت آنے والی ہے اس بحران کو اس پر قابو پانے کے لیے بنیادی طور پر یہ دورہ ہے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پر گلف کوآپریشن کونسل, عرب ممالک, سعودی عرب بشمول سعودی عرب, ان تمام ممالک سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کریں تاکہ یورپ اور امریکہ جو توانائی کا بحران ہے اس پر قابو پا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو خفیہ تعلقات ہیں اس کو اب اعلانیہ قرار دینے میں جو امریکہ اپنا سسوخ قرار دے سکتا ہے, یعنی سفارتی سطح پر سعودی عرب باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرے. اس حوالے سے بھی جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کی یقیناً کوشش کریں گے, اور ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ خطے کے جو دیگر عرب ممالک ہیں وہ ایران کے خلاف تیزی سے ایک پیج پر آ کر جو سیکیورٹی الائنس وہ تشکیل دے رہے ہیں وہ الائنس بھی تشکیل دیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو یہ بنیادی طور پر دو میجر آبجیکٹیوز ہیں, ایک ہے سیکیورٹی کا خطے کے اندر ایران کے خلاف ایک اتحاد, ایک سیکیورٹی الائنس کریٹ کرنا, ایک عسکری اتحاد کی تشکیل دینا, اور دوسرا یورپ اور امریکہ کے اندر جو تیل کا بحران ہے اس پر قابو پانے کے لیے, جو توانائی کا بحران ہے اس پر قابو پانے کے لیے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز بشمول سعودی عرب پر یہ زور دینا کہ وہ اپنی آئل کی پروڈکشن کو یومیہ جو تیل کی پیداوار ہے اس میں اضافہ کر کے امریکہ اور یورپ کی مدد کرے. یہ بنیادی دو آبجیکٹیوز ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی.
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کتنے فوائد ہیں تو وہ قرض لے کر قربانی کرتے، کیونکہ قربانی کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس پہلے قطرے کی وجہ سے انسان کو بخش دیا جاتا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، تمام امتوں کے لیے قربانی کو جائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور جو کچھ وہ حکم دے اسی پر عمل کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ قربانی کے قانون کو وضع کرنے کی ایک وجہ عبودیت، ایمان اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو آزمانا ہے۔ مناسک حج کے بہت سے اعمال ہیں جن میں سے ایک قربانی ہے۔ جیسا کہ قربانی کے نام سے واضح ہے کہ قربانی خداوند عالم سے نزدیکی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، لہذا دسویں ذوالحجہ کو جس دن کے قربانی کی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو بقرعید کے روز ذبح یا نہر کرتے ہیں۔ قرآنی استعمال میں جب قربانی کی بات آتی ہے تو اس کے معنی بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں، اور اس سے مراد ہر وہ جانور ہے جو واجب یا مستحب ہونے کی صورت میں ہر زمانے میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے زمانے میں اور دوسرے ایام میں رضاء الہی اور خدا وند عالم سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ سب اس تعریف میں شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قربانی کا واقعہ پوری تاریخ بشریت میں پہلا واقعہ ہے۔ اگرچہ قربانی کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی لیکن ان پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام امتوں میں قربانی کرنے کو شریعت کے قوانین اور اعمال میں شمار کیا جاتا تھا اور وہ اس کو انجام دیتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ حج کی 34ویں آیت میں فرمایا ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جن جانوروں کا رزق ہم نے عطا کیا ہے ان پر نام خدا کا ذکر کریں، اور تمہارا خدا صرف خدائے واحد ہے، تم اسی کے اطاعت گزار بنو اور ہمارے گڑگڑانے والے بندوں کو بشارت دے دو۔ پھر سورہ حج کی 67ویں آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے، لہذا اس امر میں ان لوگوں کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان آیات کریمہ سے مراد قربانی ہے، یعنی جانوروں کی قربانی گزشتہ امتوں میں رائج تھی اور حج میں قربانی کے شرائط میں شمار ہوتی تھی۔ قرآن کریم کے مطابق بعض قومیں اپنے بچوں کو ذبح اور قربان کیا کرتی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمل کو منسوخ کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بڑھے۔ پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ اسماعیل کو قربان کریں کہ حکم خدا سے دنبا آ جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بجائے دنبے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامل طور سے اس عمل کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے خداوند عالم سے حکم حاصل کیا تاکہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی کے حکم میں تسلیم ہو گئے اور اپنی رضایت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربان ہونے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ لہذا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ایمان و خلوص کے درجات کے آشکار ہونے کے بعد خداوند عالم نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ جھنگ پاکستان سے پاک لسنرز کلب کے صدر محمد عقیل بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ ہم سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہیں اور دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی اور اپنے کلب کے تمام ممبران کی طرف سے نئے سال کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو پرامن سال بنائے، آمین۔ پروگرام اپنی سابقہ روایت کے مطابق بہترین جا رہے ہیں، خصوصاً مناسبتی پروگرام بہت ہی عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں اور اس میں روز بروز نکھار آتا جا رہا ہے۔ صبح امید پروگرام سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، محمد عقیل بشیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص شہر خراسان میں رہتا تھا اور اس کا مشغلہ ڈرائیوری تھا۔ اس کی اقتصادی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ایک دن اس کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اسے کافی خسارہ ہوا۔ ابھی وہ ایکسیڈنٹ کا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ایک ساتھی نے اس سے سوال کیا، تمہیں ہمیشہ یہ پریشانیاں کیوں لاحق ہوتی ہیں؟ اس نے ایک آہ سرد کھینچی اور کہا، میری یہ تمام بدبختی اور مشکلات میری ماں کی وجہ سے ہے، کیونکہ میں سرزمین مشہد کا ایک بہت ہی بڑا مالدار انسان تھا، اور جس طرح سے بہت سے لوگ جب مال و دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، میری ثروت و دولت نے بھی مجھے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا، اور میں لڑکیوں سے عقد دائمی کرتا تھا اور پھر انہیں طلاق دے دیا کرتا تھا۔ میری ماں نے مجھے اس کام سے منع کیا لیکن میں نے کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ سب سے آخر میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، کچھ دنوں بعد اس کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر اسے طلاق دینے کی فکر میں غرق تھا، مگر میری ماں نے اس کام کی مخالفت کی اور مجھے منع کیا۔ میں بھی ماں کی مذمت کرنے کی بنا پر بہت زیادہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرتا میں نے انہیں بہت زیادہ مارا پیٹا اور ان سے کہا، تم ہمارے کاموں میں کیوں مداخلت کر رہی ہو؟ یہی وقت تھا جب اس نے مجھے بہت ہی برا بھلا کہا اور میرے حق میں بد دعا کی۔ اسی وقت ہر طرح کی مشکلات نے مجھے گھیر لیا۔ جس رات میں نے اپنی ماں کو مارا، اسی رات ہم نے خواب دیکھا کہ میرے پورے بدن کو جو نے گھیر لیا ہے۔ خوف و وحشت کی بنا پر میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ دوسرے دن فون کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے فون اٹھایا تو مجھے بتایا گیا کہ بیرون ملک سے جو مال بردار بحری جہاز ایران کی جانب آ رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے، اور میرا تمام سرمایہ اسی جہاز میں تھا۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ میری بربادی کا زمانہ آ گیا ہے، اور چند گھنٹوں میں ہی میری بربادی اور جہاز میں موجود مال ڈوبنے کی خبر نے میرے تمام خریداروں اور مطالبہ کرنے والوں کو پہنچا دی۔ خبر کا ملنا تھا کہ تمام مطالبہ کرنے والے آئے اور میرے گھر کا پورا سامان اٹھا لے گئے، اور میں نان شبینہ کا محتاج ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت ہی مشکل سے قرض وغیرہ لے کر ایک پرانی ٹیکسی خریدی اور اس کی آمدنی سے اپنا خرچ چلانے لگا۔ اس کے باوجود میری ماں کی بد دعاؤں نے مجھے رہائی نہ دی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی تھی تاکہ اس کا پنچر بنوا لوں۔ اسی وقت ایک ٹینک نے میری گاڑی کو ٹکر مار دی اور میری گاڑی کو کافی نقصان پہنچا، اور اب یہ دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس رات کو میں نے اپنی ماں کو مارا اور پیٹا تھا، اس کے بعد سے ہمیشہ ہم مشکلوں میں گرفتار ہو رہے ہیں اور ہماری پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جی ہاں عزیز و ماں کا احترام واجب ہے، اور بے احترامی کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جروں کے۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھرکے کے بعد ہم آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھرکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 تیر، 13 ذی الحجہ اور 13 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ ذی الحجہ سن 376 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے مشہور ریاضی داں علی ابن احمد انطاکی کا انتقال ہوا۔ انہیں علم حساب ہندسے پر عبور حاصل تھا اور انہیں اس دور کے عظیم ریاضی دانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کتاب تفسیر اقلیدس اور موازین العددیہ ان کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تیرہ جولائی سن 1400 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی قدیم ترین فوج کی تشکیل ہوئی۔ یہ قدیم ترین فوج اپنی تشکیل سے اب تک اسی صورت میں باقی ہے اور اس کی وردی بھی نہیں بدلی ہے۔ اس منظم اور چھوٹی سی فوج کے اہلکاروں کی تعداد 83 تھی اور سوئٹزرلینڈ کے ہی شہری تھے۔ اس فوج کے اہلکار ہمیشہ سے سوئٹزرلینڈ کے شہری رہے ہیں اور کیتھولک عیسائی پیشوا کی حفاظت کے لیے اس کی تشکیل ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ 600 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ویٹیکن میں پوپ کی حفاظت اسی فوج کا فریضہ ہے۔ تیرہ جولائی 1771 عیسوی کو معروف برطانوی ملاح اور مہم جو جیمز کک کا کرہ ارض کے جنوبی نصف کرے کی طرف 3 سالہ علمی تحقیقی سفر اختتام کو پہنچا۔ اس اہم مشن پر جیمز کک کے ساتھ ماہرین طبیعت کا ایک گروہ جنوبی نصف کرے کے باشندوں، حیوانات اور نباتات پر تحقیق کے لیے روانہ ہوا تھا، جبکہ دوسرا گروہ سیارہ زہرہ پر تحقیق کرنے والے ماہرین فلکیات کا تھا۔ یہ مہم 26 جولائی 1768 عیسوی کو شروع ہوئی تھی۔ تیرہ جولائی 1930 عیسوی کو فٹ بال کے پہلے عالمی کپ کے مقابلوں کا آغاز ہوا۔ اولمپک کھیلوں کے بعد دنیا میں کھیلوں کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فٹ بال کے عالمی کپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جو ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ پہلا عالمی کپ یوراگوئے میں کھیلا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں 13 ممالک نے حصہ لیا، جنہیں 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ کا فائنل ارجنٹینا اور یوراگوئے کے درمیان کھیلا گیا، جسے ایک سخت مقابلے کے بعد یوروگوئے نے 4-2 سے جیت لیا۔ برازیل کے عظیم کھلاڑی پیلے کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالمی کپ جیتنے والی برازیل کی 3 ٹیموں میں شامل تھے۔ برازیل نے یہ عالمی کپ 1958، 1962 اور 1970 میں جیتے تھے۔ تیرہ جولائی سن 1943 عیسوی کو ٹینکوں کی سب سے بڑی تاریخی جنگ ہوئی۔ مذکورہ تاریخ کو ماسکو کے نزدیک واقع علاقے کورس کی سرزمین پر جرمنی اور روس کے 6,300 ٹینک اور 22,40,000 فوجی، جبکہ مذکورہ دونوں ممالک کے 6,300 طیارے علاقے کی فضا میں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے موجود تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں 2,900 ٹینک نابود اور 2,38,000 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ 7,00,000 فوجی زخمی ہوئے اور میدان جنگ سے باہر ہو گئے۔ ان حالات میں ہٹلر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا جو اس کے اختتام کا پیش خیمہ تھا۔ ٹینکوں کی اس جنگ کا آغاز حقیقت میں 5 جولائی کو ہوا تھا، لیکن اس میں شدت 12 جولائی کو پیدا ہوئی اور 13 جولائی کو یہ جنگ عروج کو پہنچی۔ قابل ذکر ہے کہ اسٹالنگراد اور خاوکوف آزاد ہونے کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ بائیس تیر سن 1370 ہجری شمسی کو ایرانی دانشور علامہ سید طاہر سید زادہ ہاشمی کا ایران کے مغربی شہر کرمانشاہ میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اسلامی علوم کی نشر و اشاعت، لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تالیف کے ذریعے قابل قدر خدمات انجام دی۔ علامہ سید زادہ ہاشمی کو خط ثلث میں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کے علاوہ صحیفہ سجادیہ کی بھی کتابت کی تھی۔ انہیں 3 زبانوں عربی، فارسی اور ترکی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ علامہ سید زادہ ہاشمی نے ان 3 زبانوں میں قصائد، غزلیں اور دیگر اصناف سخن میں بہت سے اشعار کہے ہیں۔ تیرہ ذی الحجہ سن 1389 ہجری قمری کو معاصر فقی اور کتابیات کے ماہر آغا بزرگ تہرانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1293 ہجری قمری میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ یہاں ابتدائی تعلیم مکمل کر کے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ تشریف لے گئے، جہاں ممتاز علماء سے کسب فیض کیا۔ آغا بزرگ تہرانی نے اپنی ساری عمر مطالعے اور تحقیق اور تصنیف میں گزاری۔ انہوں نے اسلامی کتابیات کی اہم ترین کتاب لکھی ہے، جس کی تصنیف کے لیے انہوں نے ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر اور دیگر ممالک کے بہت سے کتب خانوں سے استفادہ کیا ہے۔ آغا بزرگ تہرانی نے 25 موضوعات پر تقریباً 100 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی اہم ترین کتاب الدریہ الی تصانیف الشیعہ ہے، جو 25 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایک اور کتاب طبقات اعلام الشیعہ 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 4 صدی ہجری قمری سے لے کر 14 صدی ہجری قمری تک کے شیعہ علماء کے حالات لکھے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب العجل وتداني في الدنيا أمل واشتدت إلى رحمتك فاقت وعظمت لتفريطه حسرت وخلصت لوجهك توبت فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثواب